تکمیل پہنچانا اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں لکھا. اور یہ سلسلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں گویا عموم اور شیوع اختیار کر گئے. یہ ہمارے یہاں جو سلسلے ہیں رمضان مبارک کے, خانقاہ کا نام دیا جاتا ہے. خانقاہ تو کیا ہے, بہرحال بزرگوں کی ایک نقل ہے. ان کے یہاں رمضان گزارنے کیا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا, اور پھر ان کے بعد ان بزرگوں کی ہدایت اور تاکید کی بنیاد پر کہ بھائی اپنی اپنی جگہ پر یہ سلسلہ اس طرح شروع کیا جائے کہ اللہ کے کچھ بندے وہاں جمع ہو جائیں اور وہ گویا اس مہینے کو صحیح طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں. ہمارے یہاں یہ جو سلسلہ ہے رمضان مبارک کا, یہ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی ہدایت پر ہماری اس مسجد میں یہ رمضان کا سلسلہ 1971 سے شروع ہوا. پہلا اعتکاف یا 1971 میں ہوا تھا, اور اس وقت سے الحمدللہ برابر یہ سلسلہ یہاں پر رمضان مبارک کا جاری و ساری. اس وقت تو میں آج کی مجلس میں ہمارے اس رمضان المبارک کے نظام الاوقات کو آپ کے سامنے بیان کروں گا. ویسے گزشتہ رمضانوں میں تو معمول اور عادت یہ رہی کہ 19 یا 20 کو گزشتہ جو شام گزری اس وقت اس کو عموماً بیان کر دیتا تھا, اور اگر کچھ بچ جاتا باقی رہ جاتا تو تراویح کے بعد. لیکن یہ دیکھا کہ بہت سے احباب جو ہیں جو یہاں رمضان گزارنے یا آخری اشرا گزارنے کے لیے آتے ہیں, اور وہ ہیں مغرب کے وقت پہنچتے ہیں, تو جو باتیں وہ مغرب سے پہلے کہی گئی ہے سب کے بعد کی مجلس میں ان کے سامنے آتی نہیں, اور اس کی وجہ سے بھی جو ہے بہت سی کمی رہ جاتی ہے ان کی طرف سے ان چیزوں کی رعایت اور اس کی پابندی کے معاملے میں کوتاہی کا صدور ہوتا ہے. اس لیے پھر یہ خیال آیا کہ آج کی مجلس جس میں سبھی موجود ہوں گے اس نظام الاوقات کو تفصیل سے آپ کے سامنے پیش کیا جائے. ہمارے یہاں جو نظام الاوقات ہے جو وہی ہے جو تقریباً حضرت شیخ نور اللہ عمر قدمو کے یہاں رمضان میں ہوا کرتا ہے. ہمارے حضرت مفتی اعظم فقیر الامت حضرت مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1985 میں یہاں اس مسجد کے اندر رمضان گزارا ہے. اس زمانے میں بھی یہی تقریباً معاملات ہوا کرتے تھے, اوقات کی تاریخ کے اعتبار سے اور وقتی مسالے اور ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ جزوی ترمیم اس میں ہو تو ہو, باقی بنیادی اور اصولی اعتبار سے رمضان کا یہ جو نظام ہے یہ وہی ہے جو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرتضیٰ کے یہاں ہوا کرتا تھا. وہ یہ ایک نقل ہے اللہ کے نیک بندوں کی, اور اللہ تعالیٰ کے یہاں پر اس طرح کی نقلوں پر بھی جو ہے آدمی کے لیے نجات کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں, بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نقل اتارنے ہی کو وہ اللہ کی خوشنگی کا ذریعہ قرار دیا گیا. اللہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اور پیروی اور آپ کے بعد آپ کے آنے والے صحیح جانشینوں کے جو طریقے رہے جو اسی سنت سے ماخوذ رہے, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. کسی نئے آدمی کو متاع نہیں بنایا جا رہا, متاع تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہے. البتہ زمانے اور حالات کے اعتبار سے رمضانوں کی وجہ سے جو طبائع میں فرق آتا ہے ان کا لحاظ کرتے ہوئے ان حضرات نے ان طریقوں میں کچھ جو ہے کچھ زمانے کے حالات کی بنیاد پر کچھ ترمیم کی. یہ کوئی حقیقت نہیں ہے کہ اصولی اعتبار سے یہ ضروری تھی. بہرحال رمضان المبارک کا یہ سلسلہ ہمارے یہاں جو ہے یہ ہمارے ہی بزرگوں کی دہن ہے, انہیں کی تاکید اور انہیں کے حکم پر یہ سلسلہ یہاں پر جاری کیا گیا اور جاری ہے. گویا وہی ان کا حکم اور ان کی وہ ہدایت ذہنوں میں ہے, انہوں نے تاکید فرمائی ہے طریقہ یہ رہا ہے اخلاق کا کہ جو چیز بزرگوں کے سامنے ہوا کرتی ہے اور ان کی تاکید پر اس کو باقی رکھنے ہی کو اپنی سعادت سمجھتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے, تو عبادات کا بڑا اہتمام کرتے تھے, رات بھر نماز دن بھر روزہ اور قرآن پڑھتے تھے کثرت سے. ان کے والد بزرگوار حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت کی شادی کے بعد جب وہ بیوی کے حقوق کی ادائیگی میں ان کے اس ذوق عبادت کی وجہ سے کمی آ رہی ہے. بہرحال جیسا کہ اہل علم جانتے ہیں بخاری شریف میں تفصیلی روایت موجود ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور آپ نے اس سلسلے میں ان سے گفتگو فرمائی اور گویا ان کو کچھ ہدایت ہے قرآن کے پھر آپ کا قیام بھی اقتدار میں ہونا چاہیے کہ جس میں جس کی وجہ سے دوسرے حقوق کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی اور کمی نہ ہو. بہرحال اس سلسلے میں ان سے جو بہت زیادہ آگے بڑھے ہوئے تھے کچھ کمی کروائی, قرآن کتنا پڑھنا چاہیے, روزے کس طرح رکھنے چاہیے, روزانہ روزے رکھتے تھے تو پھر اس میں کمی کروائی. بہرحال انسان کی تو اور کمی کروانا چاہتے تھے لیکن انہوں نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اصرار کر کے اس کمی میں کچھ کمی کروا دی. بہرحال جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بعد میں جو بڑھاپا آ گیا اس بڑھاپے میں وہ گویا ان چیزوں پر جیسا کہ عمل ہونا چاہیے بڑھاپے کے ذوق اور خواہ کی کمزوری کی وجہ سے کر پاتے نہیں, کہ اگر بھی اس کی تلافی کر لیتے تھے جیسا کہ روایتوں میں ہے اس وقت وہ تمنا کرتے تھے کاش نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو میرے لیے کبھی تجویز کی تھی میں اس کو قبول کر لیتا. وہاں ایک سوال قائم کیا ہے شبہ ہے حدیث نے کہ آپ نے ان کے لیے جو تجویز کیا تھا کہ کوئی فرض و واجب تو نہیں تھا, وہ اگر چھوڑنا چاہتے تو چھوڑ سکتے تھے, پھر کیوں یہ تمنا کر رہے ہیں کہ میں اس کو قبول کر لیتا؟ اس کا جواب کیونکہ شبہ نے لکھا ہے کہ اپنے بڑوں کے سامنے ایک عمل جو طے ہوا ہے گویا وہ حضرات صحابہ یہ چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم کو اس دنیا میں جس حالت میں چھوڑ کر کے گئے ہیں ہماری اس حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے, عملی اعتبار سے کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. گویا معاملہ کا جو سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے تھا اب آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اس میں کمی نہیں ہو, اس لیے وہ انہوں نے یہ تمنا کی, ورنہ یہ سارے اعمال تو نوافل کے قبیل سے تھے, اگر وہ اس کو چھوڑنا چاہتے تو شریع اعتبار سے کوئی گناہ اور قباحت نہیں تھی. بہرحال ہمارے بزرگوں کے یہاں طریقہ یہ بھی رہا ہے کہ اپنے بڑوں کے سامنے جو سلسلے جو کام شروع کیے جاتے ہیں ان کو چھوڑنا گوارا پسند نہیں ہوتا. انہوں نے کام کے لیے کہہ دیا تو گویا دل میں ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہم زندگی کی آخری سانس تک بزرگوں کے لگائے ہوئے اس طریقے پر قائم رہے. ہمارے حضرت صاحب رحمتہ اللہ علیہ اپنے والد بزرگوار حضرت مولانا حامد حسن صاحب جو حضرت شیخ الہند رحمتہ اللہ علیہ کے شاگرد اور حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمتہ اللہ علیہ کے رفیق درس تھے, ان کا واقعہ بیان کرتے تھے کہ دیوبند سے فراغت کے بعد ان کو حضرت شیخ الہند رحمتہ اللہ علیہ نے ہٹور جو ضلع بجنور کے اندر ایک قصبہ ہے وہاں حضرت کا قائم کیا ہوا ایک مدرسہ ہے وہاں پر بھیجا تھا. تو حضرت صاحب فرماتے ہیں بوڑھے ہو گئے اور میری دلی خواہش یہ ہوئی کہ وہ ہٹور چھوڑ کر کے وطن گنگوہ میں آ جائیں اور زندگی کے بقیہ دن وہاں پورے کریں. کا اس سلسلے میں خط و کتابت کی تو ساری تفصیلات حضرت شیخ العدیث مولانا زکریا صاحب اور ان کے خلفائے کرام یہ کتاب ہے مولانا یوسف صاحب نظامی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کی دوسری جلد میں خلفائے کرام میں جہاں حضرت مفتی محمود صاحب کا تذکرہ ہے ان کے والد کا ایک قصہ مشہور ہے آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں بہت حاضر ہوئی. بہرحال تخیر میں انہوں نے سارے مفتی صاحب کے سارے مطالبوں کے باوجود نیٹو کو چھوڑ کر گنگو مستقل ہونا پسند گوارا نہیں کیا. اخیر میں جو ان کے مفتی صاحب صاحب کی دلیلوں کا کوئی جواب نہیں رہا. اور پھر میں ایک بات کہی کہ کل کو میدان حشر میں حضرت شیخ الہند رحمتہ اللہ علیہ اس نے پوچھے گے کہ تجھے وہاں بھیجا تھا, تم نے وہ جگہ کیوں چھوڑی, تو میں کیا جواب دیا. بہرحال ہمارے اقرابی کے یہاں ایک چیز یہ بھی نہیں ہے, اور یہی وہ چیز ہے جو ان بزرگوں کو دین کی خدمت کے اوپر جمائے رکھتی. آپ ہمارے اس زمانے میں جو سب سے بڑی کمی ہے وہ یہی ہے کہ اپنے اقارب بزرگوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے بعد تعلق کی جو نوعیت ہونی چاہیے اور جو مضبوطی ہونی چاہیے کہ ان کے بد ہدایتوں کو گویا اپنے لیے ضروری سمجھ کر اس پر عمل کا اہتمام کریں, وہ بات باقی نہیں رہی. اسی لیے ہماری دینی خدمات میں بھی وہ جان باقی نہیں ہے جو نظرات کے یہاں تھی. خیر یہ تو کچھ ضمنی بات تھی, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ سلسلہ جو یہاں ہمارے یہاں ہے پچھلے کئی سالوں سے بار بار میرے دل میں یہ ہمیشہ خیال آتا ہے کہ یہ سب میلہ یہاں آنا ہو تو چپکے سے کسی مسجد میں بیٹھ کر تنہائی میں جو ہے یکسوئی کے ساتھ رمضان گزارا جائے, کسی کے ساتھ بات چیت کی ہوئی بار بار ہی کرتا, لیکن بات کوئی نہیں. اس کی وجہ سے وہ بدل گئے مجبوری اس سلسلے کو دوبارہ, کوئی دل نہیں چاہتا اس طرح کہ گویا اس مجمعے کو میں دل سے پسند نہیں کرتا ہوں, لیکن حضرت کی تاکید ہے, حضرت کی ہدایت ہے, اس کے پیش نظر گویا یہ چھوڑنے کے لیے بھی طبیعت جو ہے آمادہ نہیں ہوتی. کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ حضرت رحمتہ اللہ علیہ کے جو مخصوص احباب ہیں, ہاں ابراہیم صاحب ہیں, مفتی قاسم صاحب ہیں, مفتی بارو صاحب ہیں, ان کے سامنے بات پیش کر کے ان سے یہ عرض کروں جو مجھے اجازت دے دیں کہ جو ہے آپ دوبارہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا نظام الاوقات ہے, وہ تقریباً وہی ہے جو ہم شیخ رحمتہ اللہ علیہ کے یہاں تھا. اور یہ مقصد اس کا صرف اتنا ہی ہے کہ ہمارے رمضان کے اوقات جو ہیں صحیح طریقے سے گزرے. ہمارے بزرگوں نے اس بات کا اہتمام کیا کہ رمضان کا کوئی لمحہ کوئی گھڑی جو ہے وہ بیکار جو ہے ضائع گزرنی چاہیے نہیں. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہنا جہاں یا فضائل رمضان کے اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی تشریح کے ضمن میں حضرت مانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ان حضرات کے چند معاملات کا ذکر کیا. یہ تو اس وقت جب کہ فضائل رمضان لکھی گئی تھی, فضائل رمضان لکھے جانے کے سارہ سال کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو خیال آیا تو اکابر کے رمضان سے مستقل رسالہ یہ فضائل رمضان کے زمینے کے طور پر آپ نے ترتیب دلوایا, جس میں ان اکابر کے معمولات کو خصوصیت کے ساتھ تفصیل سے بیان کیا. کیا مقصد ہے اس کا؟ مقصد یہی ہے کہ یہ چیزیں لوگوں کے سامنے آئیں تو ان کو پڑھ کر سن کر پڑھنے والوں اور سننے والوں کو گویا یہ سمجھ پڑے کہ ہم اپنے رمضان کو کس طرح گزاریں, ہمیں کس طرح گزارنا چاہیے. کسی چیز کی جب ترغیب دی جاتی ہے کہ یہ کام کیجیے تو کام کی ترغیب کے بعد جب آدمی کے اندر تقاضا پیدا ہوتا ہے اس کام کو عملی طور پر انجام دینے کا, تو پھر دوسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ اس کو کس طرح کریں. جب یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ بھائی رمضان کو وصول کرنا چاہیے تو رمضان کو وصول کرنے کا طریقہ کیا ہے. اسی لیے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اکابر کا رمضان کے نام سے جو رسالہ ترتیب دیا اور اس میں ہمارے بزرگوں کے حالات پر خود حضرت نے سوالات قائم کیے تھے اور اس سلسلے میں جوابات معلوم کرتے ہر چیز میں آدمی کو خیال آتا ہے کہ میں افطار کس انداز سے کروں, افطار کے بعد کتنا وقفہ رہنا چاہیے, سہری کب ہونی چاہیے. بارہ مسائل کی جگہ پر ہیں, چیزیں اپنی جگہ پر ہیں, لیکن اللہ کے نیک بندوں کے معمولات اور ان کا انداز ان کی روش اس سلسلے میں کیا رہی کہ دل میں ایسے لوگ دل آدمی کے دل میں تمنا ہوتی ہے تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ اسی تمنا کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اکابر کے رمضان کے نام سے رسالہ یہ اسی لیے یہاں سنوایا جاتا ہے. ہمارے یہاں یہ جتنی بھی کتابیں تعلیم کے اندر سنوائی جاتی ہیں تقریباً وہ ہیں جو حضرت کے یہاں سنوائی بھی جاتی تھی, بات نہیں ہے, لیکن یہ وہ ہے جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ زبانی تاکید فرماتے تھے اور بعد میں حضرت کے منتصبین صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرات نے انہیں چیزوں کو کتابی شکل میں مرتب کیا, کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. بہرحال چیز یہ بھی ہے کہ یہ جتنے بھی کتابیں سنوائی جاتی ہیں ان کو آپ غفلت سے نہ گزارتے. عام طور پر آج کل جو لوگوں کا مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ جب تقریر اور بیان کے طور پر کوئی چیز کہی جاتی ہے تو بیان کرنے والے کے منہ کو دیکھ کر کے دھیان سے سننے کی کوشش کرتے ہیں, اور جب کتابی شکل میں, حالانکہ کتابی شکل میں جو ہے وہ اگر استناد کے اعتبار سے اور اعتماد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ظاہر ہے وہ تو لکھی ہوئی چیز ہے. لکھی ہوئی ہونے کی وجہ سے اس کے اندر ثقافت اور یہ رطوبت زیادہ ہے. پھر بھی جب کتاب پڑھی جاتی ہے تو سب اپنے منہ سے چہرے جھکا کر مراقبے میں اس سے چلے جاتے ہیں کہ ان کے مراقبے کا اثر پڑھنے والے پر بھی پڑتا ہے. یہ طریقہ صحیح نہیں, بلکہ ضرورت ہے کہ کتابیں جو سنوائی جائیں ان کو دھیان سے سنو کہ فضائل کے رسائل اور اس میں حضرت شیخ الاسلام نے جو باتیں لکھی ہیں, جو لوگ حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں اور حدیث کی شروحات کا مطالعہ کرتے ہیں جانتے ہیں کہ شروحات کے شارحین نے ایک ایک حدیث کی شرح کے ذمہ میں جو بحثیں کی ہیں اور جن نکات کو واضح کیا ہے. اگر شیخ رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی میں حدیث کا درس دینے کے بعد اس کے جو خلاصے حضرت کے ذہن میں تھے وہ ساری چیزیں آپ نے ان فضائل کی کتابوں میں درج کی ہیں. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہ جو پڑھنے پڑھانے والے اہل علم ہیں وہ بہت سے مطالعے کے بعد اس کی قدر کریں گے, ورنہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں. ایک ایک جملہ ہوتا ہے لیکن وہ کتنا قیمتی ہے, کتنے بڑے مطالعے کا حاصل ہے, کتنے اوراق کے مطالعے کے بعد یہ چیز نتیجے کے طور پر آدمی کے ذہن میں آ سکتی ہے. یہ تو جو کرتے ہیں وہ جانتے ہیں. بہر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کتابیں جو پڑھی جاتی ہیں ان کو بھی آپ غور سے سنیں. بہر ابھی جو ہے ابھی تو میرا مقصد یہ تھا کہ میں ہمارے نظام الاوقات کے متعلق تفصیل بیان کروں. تو ہمارے نظام الاوقات کے اندر دو قسم کے معاملات ہیں. ایک تو جن کو ہم تعریف کرتے ہیں اجتماعی معاملات, یعنی وہ جن کو ہم سب مل کر کے انجام دیتے ہیں. نماز کا وقت آیا اور اپنے وقت پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی ہے, اس سے پہلے کی سنت ہے, بعد کی سنت ہے وغیرہ. اسی طریقے سے دوسرے جو یہاں ترتیب دیے گئے تراویح جماعت کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے, سب مل کر کے پڑھ رہے ہیں. یا یہ ابھی بیان کی مجلس ہے روزانہ 12:30 سے لے کر 1:15 تک پون گھنٹے کی جو مجلس ہوگی, یہ اجتماعی عمل ہے. عصر کے بعد سے لے کر افطار سے پہلے 15-20 منٹ پہلے تک جو مجلس ہوتی ہے کتاب سنائی جاتی ہے. یا اسی طریقے سے جو ہے یہ ابھی اس مجلس کے بعد پون گھنٹے کے لیے مذاکرے کے طور پر نماز, یہ نماز کی تسکین کی غرض سے جو حلقے لگوائے جاتے ہیں. تو بہرحال یہ رات کو تراویح وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد یاسین کا ختمہ اور پھر وہ جو سنائی جاتی دعا اور یہ سب گویا اجتماعی ہے. اور ان کے علاوہ دوسرے جو اوقات ہیں آرام کو چھوڑ کر کے, اس میں اپنے طور پر لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں, کوئی تسبیح پڑھتا ہے, کوئی دعا میں مشغول ہے, یا تہجد کے اوقات میں رات کو سونا چھوڑ کر کے نفل وغیرہ کے اندر مشغول ہوتے ہیں. یہ سب انفرادی معاملات میں شمار ہوتے ہیں. تو بہرحال ہمارے اس نظام الاوقات کے اندر کچھ چیزیں وہ ہیں جو اجتماعی طور پر تجویز کی گئی ہیں. تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ بھائی اجتماعی طور پر جو معاملات تجویز کیے گئے ہیں یہاں آنے والے کو چاہیے کہ ان اجتماعی معاملات کا اہتمام اجتماعی طور پر کریں. اس لیے کہ یہاں جب ہم سب مل کر کے ایک نظام کے ماتحت چل رہے ہیں, یہ کوئی فرق والی نہیں ہے, کوئی قرآن میں نہیں آیا ہے کہ بھائی 12:30 سے لے کر 1:15 تک کی یہ مجلس ہوگی یا یہ ہوگا, کوئی حدیث میں نہیں آیا ہے. بعض حضرات جو ہوتے ہیں ان کو جہاں اعتراض کا مغز ہوتا ہے تو وہ ہر چیز میں جو ہے اعتراض کی شکلیں پیدا کرتے ہیں. بھائی یہ کوئی فرق والی لے گیا, اگر فرق والی تو نہیں ہے. آپ کا یہاں آنا کہاں فرض واجب تھا؟ آپ اپنے گھر پر رہ آزادی کے ساتھ اپنی منشا کے مطابق اور اپنی ترتیب سے اگر آپ کو رمضان گزارنا تھا تو یہاں آنے کی زحمت گوارا کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اپنی اپنی جگہ پر رہتے اور اپنے 24 گھنٹوں کا نظام اپنی مرضی کے مطابق ترتیب لے کر اس کے مطابق 24 گھنٹے گزارتے. آپ پر کوئی پابندی نہیں کیا, آپ پر کوئی گناہ کا کوئی فتویٰ جاری نہیں کیا جاتا, کچھ نہیں. عام لوگ یہاں آئے ہیں اور یہاں آ کر کے اپنے آپ کو اس نظام کے تابع بناتے ہوئے پیش کیا گئے, ہم بھی اس میں شریک ہونا چاہتے ہیں. تو گویا آپ نے عہد و پیمان کر لیا کہ یہاں جس طرح رمضان گزارا جاتا ہے ہم بھی اس کے مطابق رمضان گزارنے کا آپ سے وعدہ کرتے ہیں. اب اگر آپ اس کے خلاف کریں گے تو یہ عملی عہد و پیمان جو تھا اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے. اور عہد و پیمان آپ جانتے ہیں, چاہے وہ قولی ہو یا عملی ہو, دونوں گویا واجب الاجتماع ہے, واجب العمل ہے. بہرحال یہ اجتماعی معمولات جو ہیں ان کے متعلق میں عرض کر رہا تھا, موسم کے ادب سے میں بھی عرض کروں گا کہ بعض اجتماعی معاملات کی ادائیگی میں بے انتہا کوشش جو ہے غفلت ہوتی ہے. جیسے جہاں تراوی ختم ہوئی جدھر کا سلام پھیرا نہیں کہ آدھا بلکہ پونی مسجد اٹھ جائے گی ایک دم اور ادھر بھاگے, تو ادھر بھاگیں گے آپ تو کیا مسجد سے باہر نکل جائیں گے؟ آپ کو اعتقاد ہے وہاں مسجد کا جو پٹا بنا ہوا ہے کل جو میں نے بتلایا تھا مسجد کی ہر کی تعین کے لیے, اس سے آگے تو آپ جا سکتے نہیں. اگر جب وہاں پر ڈنڈا لے کے کھڑا نہیں ہے آپ کو روکنے کے لیے, لیکن آپ نے جس احتکاب کی نیت کی ہے احتکاب کا وہ حکم اور تقاضا آپ کو روک رہا ہے کہ اس سے آگے نہیں جانا. آپ جو کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر ادھر بھاگ رہے ہیں تو کہاں جا رہے ہیں؟ ایک مزاج بن گیا ہمارا عام. ہم مسجدوں میں بھی عام دنوں میں نماز کے لیے جب جاتے ہیں تو سلام پھرا نہیں کہ اٹھ کے چل رہے. یہ شیطان فرض نماز تو چھوڑانے سے نہ آتی ڈرا دی, لیکن سلام کے بعد جو اطمینان کی کیفیت ہونی چاہیے دعا وغیرہ نماز سے پہلے سنتوں کو اس انداز سے ادا کرنا چاہیے. آج پورے عالم میں دیکھیں گے آپ اس مزاج میں کمی آتی جا رہی. لوگ پہلے عام طور پر مسجد میں آتے اذان کی آواز سنتے ہیں اور گھڑی دیں, حالانکہ معلوم ہے کہ بھائی ہماری مسجد کے اندر جماعت سے 15 منٹ پہلے یا 20 منٹ پہلے اذان ہوتی ہے. اذان کی آواز سنی, یہ خود دلیل ہے کہ اب جماعت میں 15 منٹ باقی رہ گئے ہیں, اب گھڑی دیکھنے کی کیا ضرورت نہیں. لیکن شیطان دکھلاتا ہے, دکھلا دیکھ کر کے کیا ابھی تو 10 منٹ باقی, ابھی اتنا جلدی مسجد میں جا کر کیا کریں گے؟ اگر کسی جگہ کا سفر ہو نا اور گاڑی کا ٹائم دیکھے کہ بھائی گاڑی کتنے بجے آتی ہے ٹرین, کہ 11:30, ہاں 11 بجے پہنچ جانا چاہیے, 1.5 گھنٹہ پہلے پہنچ جانا چاہیے. یہاں تک وہاں تو حالانکہ آپ کو معلوم ہے کبھی گاڑی پہلے نہیں, اور اگر پہلے آئے گی تو ابھی پہلے وہ جا سکتی نہیں ہے جیسا کہ ان لوگوں کا اصول ہے, پھر بھی وہاں 1 گھنٹہ اور 1 گھنٹہ پہلے سے جاتی ہے. اور یہاں مسجد کے اندر آنے کی بات یہ ہمارا یہ طلب کی چیز, جس چیز کی جتنی اہمیت دلوں میں ہوتی ہے اس کے مطابق آدمی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. ہمارے قلوب میں دنیاوی اسباب اور دنیاوی امور کی جو اہمیت ہے اس کے پیش نظر وہاں ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں, یہاں نہیں کرتے. حالانکہ حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلال ربانی فرمایا کرتے تھے کہ آدمی جماعت سے 1.5 گھنٹہ پہلے سے اگر وہ نماز کی تیاری شروع کرے وغیرہ کر کے تو ہی صحیح طریقے سے جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکتا ہے. اگر آدمی کو دل میں تمنا ہے کہ مجھے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے تو اس کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. بہرحال میں تو ایک مزاج کو بتلانا جا رہا تھا کہ آج کل ہمارے مزاج میں اتنی تبدیلی کہ دین سے دور سے دور ہوتے جا رہے ہیں کہ اذان کی آواز سننے کے بعد بھی گھڑی دیکھے گا, اور اگر کسی وجہ سے آ بھی گئے جلدی تو وہ ہوش سے وضو کرنے کے بعد وہ اندر سے شروع کیا. سیدھی گھڑی تو نظر آتی نہیں تو کھڑکی یا دروازے کے اس میں سے دیکھے ابھی تو 4 منٹ باقی, وہ 4 منٹ باقی تو جماعت خانے میں جانے کی کیا ضرورت, ابھی ہوش پہ ہی کھڑے رہو, باتیں کرو, ان 4 منٹ سے فائدہ اٹھاؤ باتیں کر کے. یہ ہم نے مزاج بنایا ہے. جب یہ مزاج ہوگا تو پھر کیا ملے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی جیسی طلب ہوتی ہے ویسا معاملہ کیا جاتا ہے. وہاں سے زیادہ کر رہا ہوں کہ اس طرح کے جو یہ الزامات ہوتے ہیں
ہمارے اسی مزاج کو بدلنے کے لیے اور اس کے اندر جو کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے یہ سب محنتیں کی جاتی ہیں. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اجتماعی اعمال ہیں اجتماعی اعمال کے سلسلے میں جو بڑی کوتاہی تھی اس کی طرح اشارہ کیا. اب یاسین شریف پڑھو تو بڑی تعداد جو ہے جو یاسین شریف پڑھتی نہیں, اور یاسین کے بعد بھائی ختم یاسین کے بعد پڑھو, کیونکہ ہم لوگوں کو غلط اطلاع دے رہے ہیں. یاسین کے بعد پڑھ تو کیا کرنے والوں نے کیا, لیکن بڑی تعداد لوگ جس نے نہیں کیا بھائی یہ دعا یاسین کے ختم کے بعد کیسی. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المتشبع بما لم يعطى كلام سے سوئی ضروری, کہ اللہ کوئی نعمت اللہ نے اگر کسی کو دی نہیں ہے اور وہ ایسا انداز اختیار کرتا ہے اور اپنے آپ کو ایسا دکھلاتا ہے کہ جس سے لوگ یوں سمجھیں کہ یہ نعمت اس کو ملی ہوئی ہے, تو حضور فرماتے ہیں کلام سے سوئی ضروری کہ وہ آدمی جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والے کی طرح ہے. عام طور پر لباس دو کپڑے ہوتا تھا, نیچے کی ایک چادر لنگی کے طور پر اوپر کی ندا کے طور پر, گویا شرح حدیث لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی سر سے لے کر پاؤں تک جھوٹا ہے. تو اب ہم یہاں آ کر کے دنیا والوں کو تو یہ دکھلا رہے ہیں کہ ہم قائم ہیں اعتکاف اور اعتکاف میں ہم رہ کر کے یہاں کے خانقاہی نظام سے جو فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اس فائدے کو حاصل کر رہے ہیں. ظاہر تو یہ کر رہے ہیں کہ یہ نعمت ہمیں ملی اور حقیقت میں اس نعمت سے ہم کیا ہیں محروم ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق اللہ سے صبر ضروری, گویا ہم جھوٹوں میں شمار ہوں. یہ تشریح میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں, حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے. تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں جب ہم آئے بیٹھے ہیں تو جیسا اپنے آپ کو دکھلا رہے حقیقت میں بھی ایسا بننے کی کوشش کریں, اسی طرح بننا چاہتے ہیں. دکھلا رہے ہیں کہ ہم اعتکاف ہیں تو اعتکاف کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے, دکھلا رہے ہیں کہ ہم اس نظام سے جڑے ہوئے ہیں تو اس نظام کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے اور اس نظام کے ماتحت جو جو چیزیں ہیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. بہرحال اور انفرادی معاملات کے اندر بھی وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے بلکہ اپنا کام کرنا ہے. تو یہ تو گویا اصولی طور پر میں نے بتایا تھا کہ یہ نظام کے اندر جو حصے ہیں, اب جو ہے تفصیل جزوی طور پر میں فروئی طور پر بتلاتا ہوں کہ بھائی جیسا میں اس وقت سے شروع کرتا ہوں کہ ہمارا پہلا نظام جو ہے اس وقت جو ہم بیٹھے ہوئے شروعات وہیں سے کر لی جائے. یہ تو روزانہ آپ کو 12:30 سے لے کر 1:15 تک پون گھنٹے کا ایک وقت وہ ہے جس میں یہ مجلس ہوتی ہے, ایک اس میں آپ کو اپنے وقت پر آ کر جڑنا ہے, جو باتیں کہی جائے اللہ کہلوائے سنوائے تو سنیں اور اس نیت سے سنیں, کہنے والے کی نیت بھی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو پہنچانے کی ہو اور جو ہے وہ اپنا علمی تفوق مقصود نہ ہو اور سننے والوں کی نیت بھی علمی چٹخارے کی نہ ہو بلکہ عمل کی ہو, بس جو ہے نیت کے ساتھ احتساب. جتنے بھی کام کیے جاتے ہیں اس میں احتساب بہت ضروری ہے کہ ساری محنتیں بزرگوں کی خدمت میں حاضری یہ اسی احتساب کی کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے حدیث میں جو رمضان کی فضیلت آئی من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, یا من قام ليلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ, ایسے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمان و احتساب کا لفظ آتا ہے کہ احتساب کیا کتاب الایمان میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے مستقل احتساب کے لیے باب قائم کیا ہے. احتساب کا مطلب کیا, کسی عمل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اجر اور ثواب دیا جاتا ہے اس عمل کو انجام دیا
دیتے وقت اس اجر اور ثواب کا تصور کر کے اس عمل کرتے وقت یہ سوچنا کہ میرے اس عمل پر اللہ تعالیٰ مجھے یہ اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے. جیسے کسی بڑے آدمی نے آپ کو یہ کہا یہ کرو آپ کو یہ انعام ملے گا, پہلا نمبر آئے گا تو اس کو یہ انعام, پہلا نمبر لانے والا پہلے نمبر کی جب محنت کرتا ہے تو ساتھ میں یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ پہلا نمبر آنے پر مجھے یہ انعام پہلے نمبر والا ملے گا. اللہ تعالیٰ نے جس عمل پر جو اجر اور ثواب دینے کا وعدہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ کے اس اجر اور ثواب کا بھی دل میں, اس لیے یہ بھی ضروری چاہ رہا کہ کیا ہے فضائل رمضان میں سنوائی جاتی ہے, روزے پر کیا ثواب ہے, تراویح پر کیا ثواب ہے, فضائل قرآن جو سنائی جاتی ہے قرآن کی تلاوت پر کیا ثواب ہے, فضائل نماز جو سنوائی جاتی ہے نماز کے اور نماز کے بعد نماز پڑھنے پر کیا ثواب ہے, فضائل ذکر سنائی جاتی ہے ایک ایک کلمہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ ایک ایک کلمے پر اللہ کی طرف سے کیا ثواب, یہ ساری چیزیں ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے اور ان اعمال کو انجام دیتے وقت یہ دل میں یہ احتساب ہوگا تو ہی ترقی ہوگی. حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آؤ میں تم کو ایک نسخے کیمیا بتاؤں, میں جب بھی کوئی کام کروں تو سنت کی پیروی کے ساتھ کروں کہ ہمیں مسجد میں داخل ہونا ہے تو گویا آدمی دعا پڑھ لے بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتحلی ابواب رحمتی کہ دایاں پاؤں اندر داخل کرے پھر بایاں پاؤں داخل کرے, اور یہ سب کرتے وقت دل میں یہ خیال ہو یہ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح مسجد میں داخل ہوتے تھے اور میرے اس طرح ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے اجر و ثواب عطا فرمائے. خالی کر لینا نہیں, کرنے کے ساتھ ساتھ یہ استحضار یہ خیال اسی کو حضرت فرماتے ہیں اگر چند دنوں میں صاحب نسبت نہ ہو جاؤ مجھے یہ احتساب, یہ احتساب جو اسی وقت میں حاصل ہوگا تب آدمی اس کے لیے کیا کرے گا محنت کرے گا. دوبارہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی اس ہمارے اس مجلس کے بعد مصطفیٰ والا آتا ہے رضا کرے یہ پونے گھنٹے کی سوا ایک سے لے کر دو بجے تک جو مجلس ہوگی نماز کے متعلق یہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا رحمۃ اللہ ہو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے رحمۃ اللہ نے یہ مجلس نہیں ہوئی, ہمارے حضرت قاری صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ کے رحمۃ یہ مجلس ہوئی, کون سی یہ جو نماز کے مذاکرے والے ہیں کوئی مجھے یہ نہ کہے بات کسی نے وہاں حضرت شیخ کے رحمۃ اللہ کہا حضرت کے آگے یہ چیز نہیں تھی لیکن حضرت اور وجہ اس کی دیکھو آنے والوں میں مختلف قسم کے لوگ ہیں عوام بھی ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن کی نمازوں کو سنت کے مطابق اور شریعت کے مطابق بنانے کی ضرورت ہے, ان کی کیا جو اہل علم ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنی نمازوں کا جائزہ لیتے رہیں. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رسولہ آپ کے صاحبزادے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دامت سرکار نقل فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث اور پڑھاتے پڑھاتے اور فتویٰ دیتے دیتے 60 سال گزر گئے اس کے باوجود آپ کبھی نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں کوئی ایسی سنت پیش آتی ہے کہ اس کا حکم کیا ہے یہ معلوم کرنے کے لیے نماز کے بعد کتابیں کھول کر دیکھنا پڑتا ہے. ایک مفتی اعظم یہ بات کہہ رہا ہے وہ ذہن میں نہیں ہے کہ اس کا حکم ہے, تو واقعہ یہ ہے کہ نماز کے مسائل کا جو ہے وہ سلسلہ تو بہت پھیلا ہوا ہے. بارہ نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے, بڑے بڑے صحابہ اس کا اہتمام کرتے تھے. آپ نے ترمذی کی روایت پڑھی ہوگی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ صلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں تم کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والی نماز پڑھ کے نہ بتلاؤں, باقاعدہ نماز کا طریقہ بتلا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت میں اتنی بڑی دنیا کے بڑے حصے کے اوپر جن کا का हुक्म चल रहा है तो वुजू का पानी मंगवा रहे और मंगवा करके लोगों को बतला रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस तरह वुजू किया था। ये वुजू का तरीका, नमाज का तरीका, नमाज में पढ़ी जाने वाली जो चीज़ें हैं, कुरान की आयतें या सूरतें या दूसरी दुआएँ, तशहुद है, दुआ का खाना है बाकायदा। हजरत मौलाना यूसुफ साहब फिलहाल फरमाते हैं कि इन सारी चीज़ों की दिल में वो कदर होनी चाहिए जो हजरत सहाबा के कुलूब के अंदर। यार पहले का एक तबका वो है जो इसको मामूली चीज़ समझ और इसकी मशगूली को नऊज़ुबिल्लाह बाद लोग गोया अपनी शान से कम समझते। ये भी एक बहुत बड़ा मर्द है जो अहले के अंदर आया हुआ है। नहीं, ये तो बड़ा ऊँचा मकाम है। नमाज से बढ़कर कौन सी चीज़? कुरान वाली की सलाह जरूर फरमाते हैं, उसी नमाज की दुरुस्तगी के लिए और उसी को ठीक करने के लिए अगर मिलकर हम मेहनतें करेंगे, मुज़ाकरा करेंगे तो ये अल्लाह ताला के यहाँ बड़ा मकबूल अमल है। दोबारा ये जो इसके बाद मजलिस होगी, उस मजलिस के अंदर एक तो ये होता है उसमें और अहले हिम्मत होते हैं उनको बाकायदा हलते बनाकर हलते का जिम्मेदार ठहराया जाता है और चीज़ें सुनवाई जाती हैं, पढ़ी जाती हैं दुआएँ, खुदा के किसी को कभी हो। एक अहले जो अच्छे आलिम थे माशाल्लाह, उन्होंने खुद मुझे बताया कि इन हलकों में बैठे एक एक मेरी गलती की बचपन से जिंदगी से चली आ रही, मुझे कहा उसके ऊपर तनवु हुआ इन हलकों में बैठने के बाद। बहुत से मतलब ऐसा होता है हम हर चीज़ के अंदर रिवेल्यूशन करते हैं और मेंटेनेंस करते हैं। मकान जो होता है तो दो साल चार साल के बाद उसके अंदर जो है रंगान कराएंगे, फूटोगे तो ठीक कराएंगे, लेकिन एक नमाजी ऐसी है कि बचपन से जैसी सीखी चली आ गई, उसमें कभी न दोबारा नजर सानी करने की ज़रूरत उसने महसूस नहीं की, उसको ठीक करने की। हालांकि गलत बारह ये मजलिस बड़ी बाबरकत मजलिस है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि हमारी मजलिसों में इसको सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है। पहले जो इसके जिम्मेदार बनाए जाते हैं उनको भी चाहिए कि बड़े शौक और रगबत के साथ इसके अंदर तवज्जो से काम लें। आपकी इस तवज्जो से किसी एक अल्लाह के बंदे की नमाज दुरुस्त हो जाएगी तो आपकी निजात के लिए काफ़ी है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला को फरमाया था कि तुम्हारे जरिए से अल्लाह किसी एक आदमी को हिदायत दे दे तो तुम्हारे लिए सुरखों से बेहतर है। दोबारा एक उसके बाद जोर की नमाज आज से एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। हमारे मौलाना इब्राहिम साहब बरकात में पूरी जो एक चीज़ है मुफीद मौसर है, हम भी इसको उससे शुरू करेंगे। हर नमाज की इकामत से पहले एक हदीस हजरत ने वो हदीस भी तरतीब दिलवाई है, बहुत से हदीस है माशरत के मुताबिक, मामला के मुताबिक, अखलाकियात के मुताबिक। आज हमारे अंदर जो है हमारे समाज में हमारी सोसाइटी में जो कमी पाई जाती है अखलाकियात के अंदर, मामला के अंदर और इसी तरह माशरत की हकूक की अदायगी में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस तरह इन चीज़ों की तरफ बड़े अहतमाम के साथ मुतवज्जो फरमाया है। उर्दू के उस हदीस ही पर एक हदीस अरबी में पढ़ेंगे, ये खाली रिजवान साहब को ये काम सौंपा गया है तो इंशाल्लाह पांचों नमाजों के सिलसिला से शुरू होगा। वक्त वही नमाज के खड़े होने का वक्त है, बस इतना होगा कि खड़े होने का वक्त होते ही बजाय इकामत के वही हदीस सुना देंगे, वो पूरी होगी उसके बाद काम होगा, कोई तरमीम नहीं। और जो अपने अपने क्योंकि इकामत का वक्त जब आने वाला होता है तो सब लोग अपनी सुन्नतों वगैरह से फारिग होकर इंतजार में बैठे हुए होते हैं, तो जो तवज्जो उस वक्त होती है। बारह एक ये अहादीस सुनाई जाएगी अरबी में और उसका तर्जमा, ये भी बहुत अहम सिलसिला है जिसमें अखलाकियात, मामला, माशरत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायतें उनको पेश किया जाएगा। आज बहुत सी मरतबा आदमी नमाज रोजे का इस्तेमाल करता है लेकिन माशरत से ताल्लुक़ रखने वाले और मामला से ताल्लुक़ रखने वाले शरीय अहकाम को छोड़ देने के नतीजे में उसकी सारी इबादतें बेकार हो जाती हैं।
بھائی آپ نے صحیح طریقے سے روزی نہیں کمائی تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کی عبادت اللہ کے یہاں قبول ہونے والی نہیں ہے، اور دوسروں کے حقوق ہمارے پچھلے، اس لیے ہمیں کبھی سے نظر ایک تو یہ، اور ظہر کی نماز کے بعد جو ہے وہ ہمارے یہاں ختم خواجگان ہوتا ہے. ختم خواجگان یہ کوئی بدعت نہیں ہے، ہمارا قابل کہاں اصل کو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ القول جمیل کے اندر جو ہے یہ جو تصوف کے چار سلسلے ہیں، چشتیہ، نقشبندیہ، قادریہ اور سہروردیہ، ان سلسلوں کے مشائق نے حدیث میں جن مخصوص کلمات کی مخصوص فضیلت میں آئی ہیں تو ان کلمات کو بعد میں ترتیب دے کر اس کو اپنی مشکلات اور جو ہے اپنے مقاصد میں کامیابی کے لیے وجہ سے یہ وظیفے پڑھے جاتے ہیں. تو وظیفے جتنے بھی ہیں، بعض تو وہ ہیں جو حدیث میں آتا ہے کہ یہ پڑھو گے، بعض وہ ہیں جو بزرگوں کے تجربہ کیے ہوئے ایسا پڑھنے وجہ سے حکیم لوگ تجربہ کر کے بھائی یہ بوٹی استعمال کرنے پر یہ بیماری دور ہوتی ہے، یہ اللہ کا نام اتنا پڑھنے پر. مگر بہت سے لوگ وظیف چیز بن جاتی ہیں، تو تھابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وظیفہ وہ وظیفہ چوبیس گھنٹہ اس کے فرض نماز کا بھی اتنا اہتمام نہیں جتنا چاہیے. یہ بات صحیح نہیں، آج کل ایک مزاج یہ بھی ہے. تمہارا خیر، تمہارا یہ ہمارے ناکامل میں حل و مشکلات اور جو ہے مقاصد میں کامیابی کے لیے اس لیے تو سلسلے چشتی، ہمارا سلسلہ چشتیہ سلسلہ ہے، تو سلسلے چشتیہ کے اکابر کے یہاں اس مقصد کے لیے جو کلمات حدیث وغیرہ کی طرف وہ سامنے رکھ کر کے ترتیب دیے گئے، بہت دوسرے سلسلوں کے ختم خواجگان کے مقابلے میں سلسلے چشتیہ کا ختم خواجگان جو ہے وہ بڑا آسان ہے. اس میں 360 مرتبہ جو ہے پہلے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، 360 مرتبہ پڑھیں گے، پھر 360 مرتبہ سورہ الحم الشرف بسم اللہ سمیت پڑھی جائے گی، پھر 360 مرتبہ وہی کلمہ اول آخر درود شریف 3 یا 7 یا 11 مرتبہ پڑھی جاتی ہے. تو یہ کلمات وہ پہلے 300 مرتبہ آئی ہے، 360 مرتبہ، پھر 360، اور بعد جو پڑھنے والے کیا ہوتے ہیں وہ رام کو تو آ گیا وہ دانے جو کھینچے تو ابھی تو چل رہا ہے بھائی رام والا والا اب وہی سمجھتا ہے 3 دانے ہاتھ میں آئے، ان 3 دانوں میں کبھی غلام غلط بھی پڑھ رہتا ہے اور سورہ الشرف بھی، اور اس کے بعد دوبارہ وہ جو کلمہ ہے اور اپنے سام سے یوں سمجھتا ہے کہ میں نے بڑی ہوشیاری سے کام کیا، حالانکہ جو ترتیب تھی وہ باقی نہیں رہی. ترتیب یہ تھی کہ پہلے یہ کلمہ 360 مرتبہ پورا ہو گیا، اس کے بعد وہ کون سا سورہ وہ بھی ختم ہو تو یہ ہو گیا. ہوشیاری ہوشیاری نہیں، یہ جو کہنے والا کہتا ہے وہ اسی لیے کہتا ہے. یہ میں نے اس لیے کہا کہ بہت سے لوگ اپنے سام میں اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے تھے، ایسی حرکتیں کرتے ہیں، حالانکہ ہوشیاری نہیں ہوتی، نادانی ہوتی. خیر، تو بہرحال یہ ختم جو ہے کہ کوئی سنت سے یا اسی انداز سے ثابت نہیں ہے، تو لوگوں نے اپنے طریقے سے، لیکن حضرت حکیم الامت خانوی نور اللہ مقدہ کے یہاں خانقاہ امدادیہ خانہ وہ ان میں بڑا اہتمام تھا، اور آپ کے بعد حضرت کے خلیفہ اجل حضرت شاہ بلال الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی، بلکہ باقاعدہ لوگوں کے یہاں سے جو خطوط آتے تھے جس میں کوئی مخصوص دعاؤں کے لیے، تو اس کے لیے باقاعدہ پڑھوایا جاتا تھا. ہمارے پاس کا ہمارا یہ تو کوئی یہاں کی خصوصیت نہیں ہے، وہ آپ اپنے طور پر کوئی آئی ہوئی مصیبت کے موقع پر اپنے گھر کے لوگوں، یہ میں نے طریقہ اس لیے بتلا دیا کہ آپ اپنے طور پر گھر کے لوگوں کو جمع کر کے بھی پڑھنا چاہیں تو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ہفتے میں ایک مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا جب ضرورت پیش آئے اس وقت بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور عام تجربہ یہ ہے کہ اس کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ الحمدللہ قبول ہوتی ہے، وہ مصیبت بھی دور ہوتی ہے. تجربہ ہے کہ کوئی حدیث کا ہے کیا وعدہ نہیں، یہ بات صاف سن لیجیے. تو باہر آپ کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ ختم خواجگان کیونکہ یہ ہمارے سلسلے چشتیہ کا ہے، یہ بھی اس کو وہاں حضرت کے یہاں ہوا کرتا تھا، اصل تو حضرت کے یہاں یہ ہوتا تھا رمضان بھر مدارین کی مسجد کے اندر، اور خانہ اصل اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے تجلے پر موقع سے تھے وہاں جانے تھا. پھر جب رمضان آتا تھا تو رمضان میں وہی احتکاب ہوتا تھا، وہ سلسلہ جو مدرسے کا سال بھر کا چل رہا ہوتا تھا اس کو
قرآن نہیں جاتا. خیر بابا یہ خطبہ قادیان اور اس کے بعد دعا ہوتی ہے, دعا کے بعد ذکر کی مجلس ہے. اب یہ ذکر کی جو مجلس ہے, ذکر کی اس مجلس کے اندر جو ہے وہ جن حضرات کو ذکر جہری ہے, ذکر جہری جو ہے ویسے اذکار جو اس میں اذکار مسنون ہے, حدیث کے اندر جن مخصوص کلمات کی فضیلتیں آئی ہیں, سبحان اللہ کی یہ فضیلت, الحمد للہ کی یہ فضیلت, لا الہ الا اللہ کی یہ فضائل ذکر میں جیسا کہ آپ سنتے ہیں, ان اذکار کو پڑھنے کے لیے اور ان پر جس ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بتلا دینا یہ امت کے لیے کافی, آپ اس کو تو جتنا چاہیں جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں, کوئی پابندی نہیں. لیکن انہیں اذکار کو کبھی دوا کے طور پر اور علاج کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. ایک تو غذا کے طور پر استعمال کی جائے اور دوسرا غذا کو دوا یا علاج کے طور پر استعمال کروایا جائے, تو علاج اور دوا کے طور پر جو استعمال کرایا جاتا ہے تو وہ اس میں استعمال کرنے والا آزاد نہیں ہوتا, بلکہ معالج نے اس کے لیے جو طریقہ تجویز کیا ہے اس کا قابل ہوتا ہے. بارہ یہ ذکر جہری جو ہے, اگر کہ اس ذکر جہری میں کلمہ طیبہ ہی لا الہ الا اللہ اور افضل ذکر لا الہ الا اللہ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ اذکار میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ ہے, اور پھر اسی کو خالی الا اللہ اور پھر اللہ اللہ اور اللہ, یہ سب کیا ہے؟ یہ دراصل ہمارے دل کے اندر اللہ کے نام کو جمانے. ویسے تو ان اذکار کی جو خاصیتیں بتائی گئی ہیں اپنی جگہ پر ہیں, لیکن ہم لوگ غفلت کے جس ماحول میں نشو نما پاتے ہیں, اوپر پلتے بڑھتے ہیں, اس غفلت کے نتیجے میں ان اذکار کا جو اصلی نتیجہ اور ثمرہ احادیث میں بتایا گیا ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا. ان کے کرنے پر بھی دل کی کیفیت میں تبدیلی نہیں آتی. تو وہ حضرات صحابہ کا زمانہ ہے, پھر تابعین تبع تابعین کا, اب دن بدن جو ہے دور مرغوں سے دوری اور غفلتوں اور معاصی کی کثرت کے نتیجے میں ان اذکار کا جو صحیح فائدہ ہے وہ پورا حاصل نہیں ہوتا. تو علاج کے طور پر جو ہے بزرگوں نے یہ ذکر جہری کے گویا علاج میں بھی جو دوا بھی دوسری نہیں, دوا بھی یہی لائے, یہ سمجھ لیا دوا بھی اسی کو لایا, اس کو ذکر کو. اب یہ لا الہ الا اللہ الا اللہ یہ جو ضرب لگوائی جا رہی ہے, یہ اس طرح کی ضرب یہ کوئی حدیث میں نہیں آئی, یہ تو ایک علاج کے طور پر ہے کہ یہ غفلت کا جو پردہ پڑا ہوا ہے ایسا کرنے کی وجہ سے ان ضربوں کے نتیجے میں وہ پردہ کیا ہے ٹوٹے, غفلت دور ہو, ایک طریقہ ہے علاج. تو جب یہ علاج کے طور پر ہے اس لیے ہر ایک کو نہیں, تو تاکہ روزانہ بچہ بھی سنتے ہیں کہ ذکر جہری جن کو بتایا گیا ہے وہ کرے, دوسروں کو کرنا ہے تو وہ اپنے طور پر اور تصویر لے کر جیسے عام طور پر بغیر سر ہلائے اور بغیر کسی ضرب کے لائے 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 پڑھے, اور مرتبہ کا حساب جیسے نام پورا پڑھے کوئی پابندی نہیں, لیکن یوں کرنا یوں کر کے کرنا چاہیں گے تو الگ سمجھ آئے. دوبارہ لیے میں یہ بتا رہا ہوں, یہ سب آپ کے سامنے اس لیے واضح کر دیتا ہوں کہ جو کچھ ہمارے یہاں ہوتا ہے اس کی حقیقت بصیرت آپ کے سامنے آئے تو کوئی بات کرے تو آپ اس سے گفتگو کر سکتے ہیں. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ ذکر جہری جو ہے وہ حقیقت میں ذکر تو ہے لیکن ذکر کے علاج والا نہیں ہوتا ہے. تو مانچے والا دوا جو ہوتی ہے وہ تبھی جتنا بتائے گا جس طرح بتایا گا فلاں ٹائم اور اتنی گویا اس کی اتنی مقدار میں ہونی چاہیے, اس طرح ہونی چاہیے, اسی طرح ہوتی ہے, اس میں کوئی فرق نہیں. اس لیے جو ذمہ کرنے والے جن کو بتایا گیا وہی کریں, باقی دوسرے اس وقت یا تو اپنی جو معمولات تسبیح کا عام تسبیحات, یہ تو عام علاج عام تسبیحات جو ہے وہ غذا ہے. میں سے بھی کہوں گا کہ بہت سے ذکر جہری کرنے والے ذکر جہری کو کافی سمجھتے ہیں, نہیں کہ صبح شام کی جو تسبیحات ہیں تیسرا کلمہ چوتھا کلمہ پہلا کلمہ استغفار دور سے, اب یہ تیسرا چوتھا کلمہ جیسے کہ غیر القلیدین کہتے ہیں تو یہ کہاں کی حدیث, تیسرا کلمہ کے نام سے تو کچھ نہیں آیا, لیکن سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اس کی فضیلت تو آئی ہے. ہمارے بزرگوں نے ان سارے کلمات کو ایک لڑی میں پیرو کر کے پڑھنا آسان ہو جائے تو اس کا نام رکھ دیا کیا,
یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک ولہ الحمد لله رب السماوات و الارض و ما
اب اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے حدیث کے اندر. اب اس کلمے کو یاد کرانے کے لیے اس کا نام رکھ دیا چوتھا کلمہ. کہ حدیث میں چوتھا کلمہ نہیں آیا لیکن حدیث میں یہ کلمہ اور اس کی فضیلت صحیح حدیث میں بخاری میں موجود ہے. تو یہ تو بچوں کی تعلیم کے لیے سب پانچواں کلمہ رد کفر اور یہ شرک اور اس سے اور جتنے ایسے وائرس ہیں ان سے نکالنے کے لیے یہ حدیث کے اندر جو دعائیں اس کو اس میں جمع کر دیا گیا ہے. یہ کوئی مقصد یہاں تو صرف بچوں کو یاد دلا کر یہ چیز عمل میں لانا. اب آپ اس کو تیسرے تیسرے چوتھے کلمے کا نام دو یا نہ دو عمل ہمیں تو کرنا ہے اس میں اس کی تاکہ جائے گی. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ جو تیسرا کلمہ چوتھا کلمہ سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ یہ وہ اذکار جو فضائل ذکر ہم آپ سنتے ہیں یہ وہ اذکار ہیں جو مسنون ہیں اور وہ ہر ایک کو کرنے آئی الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرًا کثیرًا وسبحوه بکرۃ واصیلا صبح اور شام کے اوقات میں کچھ جیسا مسلموں نے بتایا اس کا کچھ مقدار ہونی چاہیے. روزانہ آپ پہلا کلمہ تیسرا کلمہ درود شریف استغفار سو سو تین سو پہلے تو تین سو تین سو اب وہ تین سو بزرگوں نے لوگوں کی مشغولیتیں اور حالات دے کر سو سو وہ سو سو بھی اب تو ہمارے مولوی لوگ پورا کرتے نہیں. یہ پوچھتے بھی پڑھتے ہوتا کبھی ہوتا ہے نالا ہو جاتا کبھی چھوٹ جاتا ہے کرتا اب یہ بھی نفس ہوتا ہے نفس سے جو ہے اپنے شیر کے سامنے بھی صحیح حالات نانے دیتا نہیں. ہمارے حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کوئی خواب ایسا دیکھا ہو تو وہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ بیان کریں گے دو دو چار چار مزید کی خط میں بھیجیں گے لیکن یہ اعمال میں کوتاہی ہو کبھی بتلاتے نہیں کہ مجھ سے اعمال میں کوتاہی ہو. جو بتلانے کا ہے وہ نہیں بتلاتے وہ نہیں بتلانے کا ہے وہ بتلاتے ہیں. بہرحال یہ پھر پوچھتے ہیں کیسا کیا کیا ناگا ہو یعنی بھائی ہفتے میں بہت دھیرے سے بتائیں گے وہ دو مرتبہ ہفتے میں بتائیں چار پانچ مرتبہ نہیں ہوتا. دیکھو یہ نفسر ہے کیا اس کو ظاہر کرنے سے بھی ہوگا تب یہ حالت ہوگی. اسلا ایک تو حالات بتلاتے ہیں پھر بتانے پر بھی ان کو جو ہدایتیں دی جاتی ہیں ان ہدایتوں پر عمل نہیں کرتے. ایک دو مرتبہ عمل کیا ہوگا تب تو ختم آئے گا کہ عمل کیا فائدہ ہوا اور پھر جب چھوٹ جاتا ہے تو کبھی ختم دکھتے ہی نہیں تاکہ کہیں تو چور پکڑانا یہ مصیبت ہے. اسی لیے تو اسلام نہیں ہوتی مسلسل لگا رہا ہے آدمی تب بات ہوتی ہے. ہمارا کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ صبح شام کی تسبیحات وہ تو ہر ایک کو پڑھنی ہے ذکر جاری کرنے کی وجہ سے وہ معاف ہو جاتی کوئی دوا کھائے تو دوا کھانے کی وجہ سے غذا سے چھٹی ملتی نہیں بلکہ دوا کا اثر بھی اس وقت ہوگا جب کہ آپ غذا استعمال کریں گے. غذا استعمال نہیں کریں گے تو اکیلی دوا سے کام چلنے والا نہیں سب جانتے ہیں. دوبارہ یہ صبح شام کی تسبیحات جس میں پہلا کلمہ تیسرا کلمہ درود شریف استغفار تین سو تین سو کا اہتمام موجود ہو اس لیے کہ کثیرا ذکر کثیرا کثرت سے ذکر اور کثرت سے درود. تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کثرت کا ادنا درجہ تین سو کا آنا حضرت اور اسلاف سے بھی مضبوط ہے تب تین سو بھی نہیں تین سو ہوتا سو بھی نہیں ہوتا. اب یہ مصیبت ہو گئی کیا ہوگا میرے بس اس کے بعد بھی چاہتے یہ ہے کہ ہم شہادت معاملہ پر پہنچ جائے کرنا کچھ نہیں مگر یہ ہوئے جو ہے بزرگی ہمیں مل جائے. یہ بھائی خیال اس تو محال اس تو جنوں والا معاملہ ہے. یہ تو ذمہ میں بات آ گئی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ صبح شام کی تسبیح اس کو بھی پابندی رمضان کے مہینے میں روز مرہ کی جو تسبیحات عام لوگ وہ تو پڑھنی ہے روز مرہ کے جو معاملات ہیں ان کے بعد باقی وقت کو تلاوت کے اندر مشغول کرنا ہے. بارہ یہ صبح شام کی تسبیح ہمارے تعبیر کے حالات کو آپ پڑھیں گے تو بہت اہتمام سے دیکھا اپنے بڑوں کو یہ سب کرنے کے ساتھ یہ ان ساری تسبیحات کو بھی بڑی پابندی سے پڑھنے کا اہتمام. آج کل ہم یوں سمجھ رہے ہیں گویا یہ ہمارے اہل ملک کی تو عوام کریں گے اس کو ہم عوام کا کام سمجھتے ہیں نعوذ باللہ جب ذہنیت یہ ہوگی تو کیا ہوگا. بارہ کہنے کا حاصل یہ ہے یہ تسبیحات یہ ذکر کا جو وقت ہے ذکر جاری جو کرتے ہیں کرتے ان کے علاوہ دوسرے لوگ اگر جائیں مجلس میں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی تسبیحات یا قرآن کی تلاوت یا نور شریف وغیرہ میں مشغول رہیں اور بارہ یہ وقت جو ہے اس کے بعد کی مجلس ختم ہونے کے بعد اثر سے کچھ پہلے کیونکہ وہ 10 بجے سے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں کچھ سستا تھا لیکن یہ نہیں کہ بھائی سونے کی انتظار میں رہے بات کو دیکھتے وہ ایک تو اللہ کا بندہ بستر خراب ہے تاکہ ہمیں بھی بستر کھولنے کا شوق مل جائے اتباع
نقل اتار نقل ہم سونے میں گھومنے میں پھرنے میں اتارتے ہیں پڑھنے میں ہمارے پڑھنے کے زمانے میں ہمارے ساتھی وہ اچھی لطیفہ سناتا ہوں اور صاحب کا قصہ جو آتا ہے 300 سال تک وہ اگتا ہوگا دوسروں کو دیکھتا ہوگا سونا دوسروں کو دیکھ سونے کے معاملے میں اس پر عمل کرنے کے لیے حالانکہ یہ ایسی چیز نہیں تھی جس میں کیا اتاری جاتی نقل تو اتاری جاتی ہے اس میں اچھے کا سونے والا اس میں نہیں ہے خیر بارہ ضرورت کی وجہ سے اگر آپ سنیں گے نانی ابھی میں مجاہدات سے متعلق بھی عرض کروں گا تو بہرحال ویسے ہمارے اکابر نے مجاہدات کو جو ہے یعنی نفس کے خلاف ورزی اور جو ہے محنت اور مشقت جو اٹھائی جاتی ہے اللہ کے راستے میں اطاعت اور فرمانبرداری نظام کو پیدا کرنے کے لیے تو اس میں 4 چیزوں کو بنیادی حیثیت دی ہے متقدمین نے اس میں ایک ہے تقلیل طعام کھانا کم کیا جائے تو ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حیر العلوم میں تقلیل طعام کے ذمے میں ایسے ایسے عجیب و غریب قصے اور اتنے پر اتباع کرتے تھے اتنے سالوں تک اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کوا جو دیے تھے ایسے مضبوط دیے تھے کہ وہ ان چیزوں کو برداشت کرتے کھانا کم کھاتے تو بھی ہمارا حال تو ایسا ہوا کہ ایک ٹائم اگر نہ کھاویں تو ہمارے پاؤں چلنے سے بھی ڈگمگانے لگے اس لیے یہ جو ہے تقلیل طعام والے مزاجے کے لیے ہمارے اکابر البتہ ایسا بھی نہیں کہ اتنا بھر دیا جائے کہ دن بھر جو ہے وہ بد حضر کی نکاریں آتی رہے شیخ رحمۃ اللہ نے کہا کہ یا تو افطاری کے بعد طلاق کے معافات کے لیے یا سحری کے اندر حفظ ما تقدم کے طور پر اتنا زیادہ کھا لینا کہ دن بھر جو ہے ڈکاریں آتی رہے یہ صحیح طریقہ نہیں ہے بارہ مدد شیخ رحمۃ اللہ نے گھر پر یہ ہم بتائے کہ بھائی کھاتے کھاتے جب طبیعت میں یہ رقمہ میں کھاؤں یا نہ کھاؤں داری طرف پیدا ہوا اس لیے کہ معلومات ضرورت پوری ہو گئی اب نفس محل جو ہے شہوت کی وجہ سے کھانا چاہتا ہے عقل محسوس کر لیے ضرورت اسی لیے نفس اور عقل کے آپس کے فیصلے کے ٹکراؤ کے نتیجے میں ترقی پیدا ہوتا ہے حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی دعوت برکات فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر جو ہے ڈائٹنگ کے لیے یعنی لوگ اپنا وزن کم کرنے کے لیے یہ کم کرو یوں کرو فلانا کرو پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں کہا کہ ہمارے حضرت نے جو بات بتلائی کہ کھانے میں اگر ایسا معمول اختیار کر دیا جائے تو کسی بھی ڈائٹنگ کی ضرورت نہیں اسی کا میں نے ایک ڈاکٹر کا مضمون پڑھا اس نے پھر یہی چیز لکھی تھی کہ آدمی کوئی کھانا چھوڑنے کی ضرورت نہیں کھاؤ لیکن بہرحال کھانا اپنی ضرورت کے لیے ہے زندگی کھانے کے لیے نہیں ہے اس لیے جو ضرورت پوری ہو گئی گاہ طالب جب طبیعت میں پیدا ہوا ہاتھ لوگ کبھی کسی ڈائٹنگ کی ضرورت نہیں دوبارہ کھانے کے معاملے میں تو یہ ہوا ہمارے یہاں بھی آپ کو کوئی نگرانی نہیں تقسیم کرنے والے میں میں نے کسی ایک کو بھی یہ ہدایت نہیں دی جاتی کہ دیکھتے رہو کون کتنا کھاتا ہے بلکہ ان کو یہ کہا جاتا ہے جو جتنا زیادہ مانگے اس کو دیا کرو اس سے آپ بے فکر رہیں جتنا کھانا چاہے کھا سکتے ہیں البتہ پیٹ آپ کا ہے ہمارے گجرات نے کہا ہوتا ہے کہ بھائی کھانا پرائے کا ہے پیٹ تو اپنا ہے اس کا لحاظ کرنا ہے نیا کہ نہیں تمہارا اپنے طبیعت کا مزاج کا لحاظ کرتی ہوئی تقلیل طعام والا مجاہدہ تو ہمارے بزرگوں کرواتا ہے دوسرا مجاہدہ ہے تقلیل جو ہے اختلاف تقلیل کلام دوسرا مجاہدہ ہے تقلیل منع یعنی سونا کم پہلے زمانے میں ایسا بھی کرواتے ویسے ہمارے رمضان کے نظام میں الحمد للہ تو رات کو جب تلاوی ہوتی ہے 1:15 ساڑھے 11 بارہ بج جائیں گے تو اس میں کافی حد تک یہ مکمل ہو جاتا ہے
बारह तकलीले मनाम यानी ऐसा कम सोना जिसकी वजह से तबीयत के ऊपर असर पड़े और नींद की कमी की वजह से तबीयत का भी निषाद वो बाकी न रहे और निषाद और चुस्ती के साथ जैसे इबादत अदा करनी चाहिए वो अदा न कर पाए ऐसा कम सोने उसको कहते हैं। ये था तो अतिबा ने लिखा है एक तहतन माह आनी को कम से कम 6-7 घंटे की नींद लेनी चाहिए। कमाया रात को जब सोते हैं तकरीबन 2-2.5 घंटे तो वो और सुबह को जब सोएंगे आप तो 10 बजे से पहले उठाने को खाने वालों को कोई उठ जाए अपने तो उनको भी ताकीद ये की जाती है कि जो पहले उठा हो उसको चलिए इस अंदाज से उठे कि अपने साथ वाले की नींद पर कोई असर न पड़े। यहाँ 10 बजे के बाद फिर सबको तकरीबन 5-4.5 घंटे वो मिलते हैं। रात को जो है 2-2.5 घंटे मिलते हैं। 7 को हुए और वो जैसा सबसे पहले का क्या हाल था एक आदमी का 8 घंटे घर भी इतना नहीं सोते होंगे यहाँ सोकर फिर हम अपने जाम में हम समझते हैं कि हम बहुत गुजार रहे हैं। जरा हमें अपने अमाल का जायजा भी लेना चाहिए कि हमारा दोस्त हमें जो धोखा दे रहा है जो सुझा रहा है वो सही भी है कि गलत है। तो अगर आप सोचेंगे तो फिर पता चलेगा। तो बहरहाल ये सोने के मामले में हमारी ये नहीं है अपनी दाम अलहमदिल्ला ऐसा बना हुआ है कि जरूरत की नींद पूरी हो जाती है। जो शौकीन लोग हैं ताखिर शरा है इमाम लिखा है कि लैलतुल कदर को हासिल करने के लिए अगर आप 4-5 रात आदमी जाग भी हैं तो क्या बड़ी बात है। हकीकत तो ये है जो हफाज हमारे समझ में उनने हफाज को कहा तो शेख रहमतुल्लाह अलैह ने देखा जो हाफिज हाफिज होते थे तो जोड़ियाँ बना लेते थे 2-3 की तो वो रात तरावी और खाने वगैरह से तरावी से पानी होने के बाद फिर वो जो सोने का दाए होते थे उसमें वो हरे अपना अपना कुरान सुना रहा है नमाज के लिए तो नमाज फिर भी हो जाएंगे और कुरान का यहाँ बहुत से तो खानका में इसलिए आते हैं कि उनको वहाँ तरावी में कुरान न सुनाना हो। अगर इस नीयत से आते हैं तो उसमें कोई खैर नहीं है लेकिन बाबा ऐसा भी होता है यहाँ अपने कुरान की हिफाजत ज़रूरी है। अगर यहाँ आने की वजह से मौका नहीं मिला तो नवाब को उसका अहतमाम होना चाहिए और यही तरीका है कि आप अपनी डोरी बना रात भर उसका अहतमाम सुनते रहें। उसके लिए ऐसी जगह हैं खले हैं उन खलों में आप अपना काम कर सकते हैं या अपनी जगह पर ऐसे मामूली जहर के साथ आपका खड़ा हुआ साथी सुन सके दूसरों की नींद में खलल न हो ये हो सकता है। ये नींद के खलल वाला सुबह भी मैं सोच रहा था आराम के बाद ये सब लेते हुए आपका कुछ लोगों की जोर जोर से बातें करने की आवाज़ आती है मैं सोच रहा था निकल के सोए तो अगर कोई ज़रूरत से बात करनी भी है ऐसे अंदाज से की जाए कि जिसकी वजह से दूसरे मान लगता बेचारे आज बूढ़े होते हैं बालों की तबीयत ऐसी बनी हुई होती है तो दूसरे की बात करने की वजह से नींद आती नहीं। फिर इन हमारे जोशीले जवानों को अगर इससे मना भी करते कोई ज़रा नींद नहीं आती तो अलहमदिल्ला बात को जो है पीछे पड़ता है फिर तो बेचारे साथ उसको सताए जो है नहीं रहते वो माना फिर ये इस काम को नेकी का काम समझते हैं रात को इसको सोने नहीं देना या खानदान में आकर भी अगर ऐसा मजा मिलेगा फिर उसकी इसलाह कैसे होगी और वो क्या लेकर के जाएगा। हाँ इसी बंदे को हमारी दात से कोई तकलीफ पहुँचनी नहीं चाहिए। हमारे हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह जो है वो जुमला हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का नकल फरमाते थे कि किसी कोई बड़ी से बड़ी इबादत किसी मुसलमान की अदना भी आज़ादी की वजह से बेरूह और बेनूर है। इसलिए हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी इस जलालत कदर के बावजूद जो है रात को जब घर में तशरीफ लाते थे सलाम करना सुनना सलाम करते थे लेकिन ऐसे आवाज से कि अगर कोई सोया हुआ हो उसकी नींद में खलल न हो और बेदार हो मगर इन चीज़ों का अहतमाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं फिर हमें और आपको इन चीज़ों का क्यों है दूसरों के आश्चर्य वाले भी मसले ने आराम के वक्त पर जोर से कुरान पढ़ना ये करना शरीयत उसकी इजाज़त नहीं देती। दोबारा जब कुरान की इजाज़त नहीं देती तो फिर बातों करने की बातों की इजाज़त कैसे होगी। दोबारा मैं यह कर रहा था कि बात चल रही बदल के बाद की आराम की दूसरों से भी दूसरों का इलाज करते हुए
اصل سے پہلے والے آرام کے
دو چیزیں رہی تقلیل کلام تقلیل اختیارات بات کم بات یہ ساری خرابیوں کی جڑ ہے. بلکہ آپ اگر حدیث کا مطالعہ کریں گے تو پتا چلے گا بہت سے مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور تاکید کی نجات کے طریقے بتائے من نجات یا رسول اللہ. پہلی چیز عملی کا لے کر انسان کو بخاری شریف کی روایت من یضمن لی ما بین لحیی و ما بین فخذی اضمن لہ الجنہ. اور بھی بے شمار روایتیں ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان پر کنٹرول اور اس کی حفاظت کی تاکید. قرآن کہتا ہے جو بات آدمی کہے گا وہ ایک نگران اللہ کی طرف سے فرشتہ مقرر ہے اور وہ کل کو قیامت میں جب یہ دیکھیں گے نا مال حضرت کتاب والا کبیر صاحب کہ ہماری فضول باتیں جب سامنے آئے گی یہی ہلاکت کا حضرت وہاں رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب کا خلاصہ نہ بدلاؤں اپنی زبان مبارک پکڑ کر اس پر حضرت مان نے حضرت کیا کہ اللہ کے رسول کیا ہم اس کی وجہ سے بھی پکڑے جائیں گے ہماری رشتہ ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا لوگوں کو جہنم میں مجھے ملانے والی ان کی زبان کی کاٹی ہوئی دیکھیے کہ ہماری زبان کرچی کی طرح چلتی ہے کیا بولتا ہے کہ ہمیں پتا بھی نہیں. بعد میں لوگ کہتے ہیں تو ابھی ماننے کے لیے اتنا میں نے نہیں ارے چار آدمی آئے بولتے وہ بھی آدمی آئے تمہارا زبان یہ تقریر کلام حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب آئی تھی رحمت اللہ حضرت حقیق الامت کا مقولہ نقل کرتے ہیں کہ فضول گفتگو کی وجہ سے دل کا نور ختم اعمال کی وجہ سے قلب میں گنگنانی کیفیت پیدا ہوتی ہے فضول گفتگو کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتی ہے. دوبارہ یہ زبان تقریر اب اس کو قابو میں رکھنے میں کوئی ہمارا نقصان کوئی جسمانی تقریب کیا نہیں بولیں گے تو بخار آئے ایسا تو نہیں نہیں بولیں گے تو پیٹ میں درد ہوگا ایسا تو نہیں کوئی نقصان ہونے والا فائدہ ہی نہیں. اس لیے ہمارا کام اس کی ضرورت آتی ہے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا ہمیشہ حضرت رما بھائی خوب کھاؤ خوب آرام کرو لیکن بات نہ کرو. حضرت ہمیشہ اپنی زبان مبارک کروں گا بات نہ کرو پابندی حضرت کوئی بات کرتے ہوئے اگر حضرت سے کچھ کہا حضرت کیا حضرت کا ایک مزاج یہ بھی تھا بات خاص خاص لوگوں کا حال معلوم کراتے تھے قرآن کا کہنا تو کسی کے مطابق پتا چلتا کہ وہ مجلس لگائے ہوئے ہیں تو اس پر جتنی ناراضگی کا اظہار کرواتے تھے مجلس بازیاں گپ شپ کہ گپ شپ جو ہے نا اس گپ شپ نے ہمارا بیڑا کر ضرورت ہے اپنا مزاج ایسا بناؤ کوئی بات ہماری زبان سے فضول نکلنی چاہیے. یہی اسی مجادے پر اگر آپ عمل کر لیں گے نا تو انشاءاللہ یہاں سے بہت کچھ لے کر کے کہیں گے اسی کو پلنے بعد اگر یہی آ گیا ہماری زندگی کے اندر تو بہت کچھ آ گیا ہے. دوبارہ یہ تیسرا مجاہدہ تقلیل کلام کا ہے کہا بات کی اور چوتھا تقلیل اختلاف ڈالنا لوگوں کے ساتھ خلط ملب ملنا جلنا یہاں بہت سارے لوگ ہیں حالانکہ احتجاج کا مقصد ہے وہ تو اللہ کی طرف جو ہے ایسا تعلق قائم کرنا سب سے کٹ کر یہاں تو اور دنوں میں جتنے لوگ نہیں تھے اس سے زیادہ لوگ لیکن یہاں وہی صوفیا کے اصطلاح ہے خلوت در انجور کہ بھائی آدمی مجمع میں ہوتے ہوئے بھی ایسا رہے جیسے کہ اکیلا مجھے کچھ لینا دینا ہے اپنے کام میں ایسا گمسم ہو کون ادھر ہے اور کون ادھر ہے اس کو پتا نہیں ٹائم آئے تو بستر کس کا ہے اس فکر میں ہمارا مزاج کیسا بنا ہوا ہے. مسجد میں آ کے قرآن بھی اگر پڑھ رہے ہیں قرآن کوئی آئے قرآن پڑھتے پڑھتے کون ہے قرآن پڑھے کوئی گزرا کون گیا ہمارا مزاج ان چیزوں میں دل لگانے کی وجہ تو یہی بنا یہی وہ چیز ہے جس نے ہمارا بیڑا بھر کیا ہے. ایک تماشا دیکھنے والا جب تماشا دیکھنے میں مشغول ہوتا ہے
तो उसके पास से सारी दुनिया गुजर जाती है, तो उसको पता भी नहीं चलता। आपने देखा होगा क्रिकेट का वर्ल्ड कप जिस जमाने में चलता है, और जो बाजारों के अंदर टीवी के सेट लगे हुए तो लोग खड़े हैं। तमाम किसी तरह से कई साल पहले की बात है, नौसारी जाना हुआ, एक दुकान के सामने एक बड़ा मुद्दा, और उसकी वजह से रास्ता भी तंग हो रहा था, रास्ते से गुजरने वाली गाड़ियां और बाइक वाले जोर जोर से हॉर्न बजा रहे, लेकिन लोग खड़े हैं कि हटने का नाम नहीं लेते। मैंने पूछा बात क्या है, वो असल में वहाँ टीवी है और टीवी पर वो मैच आ रहा है, लोग देखने में ऐसे मशगूल है कि पीछे शोर मच रहा है उसको पता नहीं ना। ये है शौक तो इस तरह होना चाहिए, आप अपने काम में मशगूल रहें, ये इख्तलात लोगों के साथ, ये भी सिम में कातिल है, बल्कि ये इलाजी के नतीजे में कल्ब की हालत गैर हो जाती है ना। जैसे हम कपड़े वपड़े पहन कर ना होकर बाहर जाते हैं, तो बाहर जाएंगे वहाँ बाहर का धूल में लौटपट होते हैं, जमीन पर जो है ये लगाते हैं नहीं, लेकिन जिस माहौल में जा रहे हैं वहाँ थोड़ी बहुत धूल फिजा में उड़ रही है, वो धूल हमारे कपड़ों को लगती है, और यही जब घर आएंगे तो उसको हम जो है झाड़ते हैं साफ करते हैं, अगर न करें तो कपड़े न दो तीन दिन के बाद या दो दिन के बाद कपड़े को बदलने की जरूरत पेश आती है। तो यही हाल लोगों के साथ खलत पलत के नतीजे में आपके दिल पर दूसरों के दिलों का असर है, दूसरे के दिल की जो कैफियत है ना, आप जब किसी के साथ बैठेंगे तो वो कैफियत आपके दिल पर क्या करेगी, असर करेगी, असर किए बगैर रहती नहीं। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि किसी जब मैं इज्तिमा में था, उस जमाने में हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह मेवात के इलाके में जब इज्तिमा होता था, हालांकि उस वक्त हजरत मौलाना इलियास साहब इज्तिमा में जाते थे तो हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी, हजरत शाह खान साहब हलपुरी और अकाबिर को अपने साथ ले जाते हैं। इन अकाबिर के साथ उस जमाने के लगे हुए लोग, वो भी माशाल्लाह ताजुदों के पावन सब कुछ, वो मजमा भी कोई मामूली नहीं होती, फिर भी हजरत फरमाते हैं कि दो तीन दिन के इज्तिमा के बाद लोगों के इख्तलात की वजह से कल्ब में जो मैल और गुबार आता है उसको दूर करने के लिए अगर वक्त होता है तो मैं शाहरुख भी आना है खानका में दो तीन दिन के, और नहीं होता नजामुद्दीन में रहते हुए एक दो तीन दिन का एहतिकाफ कर लेता। ये कुलूब की वजह से असर पहुँचता, आप किसी के साथ भी बैठेंगे ये मत समझना कि ये बैठा हुआ बेकार गया है, नहीं हो सकता, हर एक से अपने दिल को बहुत कुछ बचाने की। बदबूदार बदबूदार जगह पर आप बैठेंगे ना, तो अगर जो हूबहू बदबू आपके जिस्म और कपड़ों को नहीं लगेगी, तो भी जब आप बाहर निकलेंगे तो बू का असर जिस्म और कपड़ों पर आके रहेगा, और रहेगा थोड़ी देर। इसी तरीके से कुलूब के असर किसी अपने आप को ऐसी सोलो, इसी में तो बहुत अहम इसको करार दिया गया है, उस तरह जो है जरूरी करार दिया कि अपने आप को इस तरह के बंदिशों से दूर रखें। तो बारा अकलील इख्तलात वाला नाम लोगों के साथ मिलने जुलने में क्या होनी चाहिए, हम इसके यहाँ भी आए हैं या दोस्ती करने के लिए नहीं आए, तो कहाँ से आया क्या करता है, मैं ये करता हूँ अच्छा उस सब मैं जरा तुम्हारा फोन नंबर दे तो नोट कर लूँ, मेरा नंबर नोट कर लो, यहाँ इसकी क्या तो दोस्तियाँ करते हैं। हजरत हकीम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह यहाँ तो वहाँ हजरत की खानकाह के अंदर जो कमरे होते थे छोटे छोटे, आदमी जाकर देख लो दो दो आदमी रहते थे, तो वहाँ लिखा है हजरत तारिक साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हम जिसका मैं दो आदमी, तो दो दो आदमी होते थे वो सिर्फ एक जब कमरे में दाखिल हो रहा है तो सलाम कर रहा है, वो जवाब उसके अलावा दोनों के आपस में बातचीत की नौबत नहीं है, कोई बात सिर्फ इसी जरा उसकी बातचीत की नौबत दोबारा ये है। यहाँ भी इसका अहतमाम है, यहाँ तो आए एहतिकाफ के लिए, एहतिकाफ की खलवत उसी वक्त हासिल हुई, अब यहाँ भी यह है कि खुद तो करते नहीं, दूसरों को भी चैन से बैठने दो, बैठा है जाके बैठे शैतान उसको वहाँ भेज देता है, और उस बेचारे को भी काम करने देते नहीं, हम तो डूबे हैं सनम कुएं भी लेकिन देंगे, हम तो तय करके आए कि कुछ लेके नहीं जाना, लेकिन किसी दूसरे को भी यहाँ से लेके जाने देंगे
نہیں ایسا ہے نا, کبڑا ہوتا ہے کبڑے سے پوچھا گیا کیا چاہتا ہے تو کہا سب کبڑے ہو گئے, حالانکہ ساری دنیا کبڑی ہو گئی تو بڑا ہوا کہاں, وہی کہتا میں اچھا ہوگا, ایک کا اچھا ہونا تو آسان ہے ساری دنیا, لیکن وہی نہیں کہتا کہ میں اچھا ہو جاؤں بلکہ ساری دنیا کبڑی ہو جائے, ایسا ہمارا اس کا اہتمام کیا جائے کہ بھائی یہ اپنا آپ صحیح گزارو, یہ غلط مدد اس سے بچو, یہ مسافر اب ہمارے لیے نکلنا مشکل ہو, نکلتے ہیں وہ قرآن پڑھ رہا ہے, چلو ابھی ابھی ہم ابھی ہمارے میں جانا ہوا تھا حضرت مولانا مفتی فقیر صاحب عثمانی دامت برکاتہ ملاقات کے لیے کہنے لگے کہ یہ مسافروں کے سلسلے میں کچھ یہ کہیں لوگ بتا رہے ہیں لوگوں کو کیا ہو گیا, جانا اور نکلنا مشکل ہو گیا ہے نا, چلنا مشکل ہو سب بیٹھ, ارے یہاں جو احتکاب کے روزانہ کوئی نیا مہمان آیا اگر اور وہ میں اس سے اٹھ کر مسافہ کروں گا تو دیکھا کہ کیا سب یا تو اچھا بات ہے, گنگا بہن یا تو کسی کو اس طرح ستانا وقت بھی یعنی اس مسافے میں آپ کا تو ایک سیکنڈ گیا ایک منٹ گیا دو آدھا سیکنڈ منٹ گیا, لیکن جس سے کر رہے ہو سو آ کے اس سے لپٹیں گے تو اس کا کیا ہے, اس کا وقت تو کیا کریں گے, کیا چلنا دوں جہاں سب سے تاکید کرتا ہوں کوئی مسافر ہمیں مجرفہ ہو یار ہم سہارنپور جاتے تھے حضرت شیخ سے کبھی مسافہ کرنے کی کوئی ضرورت محسوس ہی نہیں بھائی اس مقصد کے لیے آئے ہوئے ہو وہ ہے اصل, مسافہ ہو یا نہ اس سے کیا فرق ہے, جو چیز کرنی ہے وہ کرو مقصد کی طرف جان دو, اپنے آپ کو مقصد سے ہٹا لو, حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حالانکہ حضرت مفتی صاحب کے ساتھ تعلق تھا ان کے بیٹھے رہتا وہاں چوبیس گھنٹے بھی بیٹھے رہتے تو حضرت کو ناگواری دیکھتے لیکن کبھی ضرورت محسوس نہیں کی نماز آ کر اپنے کام میں لگو, جب تک کہ کام میں نہیں لگے تو وہاں تک کام ہونے والا نہیں, مسافر والا آج سب کو تاکید کرتا ہوں میں کبھی بھی استنجے جا رہا ہوں مال پھانک رہا ہے اب استنجے جا رہا ہوں دس قدمے اگر آگے جس کے مسافر ابھی ہمارا وہاں مفتی رشید احمد لدھیان کی تو بات کرنے کے لیے بھی مفتی لوگ جانتے ہیں کہ چلتے چلتے بات کرو کھڑے ہو کر بات کرو گے تو احتکاب میں پھنسا آ جائے گا, اب یہ مسافر والے تو ایسا معلوم ہوتا ہے احتکاب توڑوانے کے اندر پہ ہے, یہ مسافر والا سلسلہ سب کو تاکید کرتا کوئی کسی کو بلا ہاں کوئی آیا آپ کے پاس خاص معاف کرنا چاہے وہ کہہ رہے تو ٹھیک ہے, باقی اس طرح زبردستی کسی کو اچک لینا اور اس پر حملہ کر دینا اس کا دبوچ لینا یہ شریعت کی تعلیم نہیں ہے, یہ دوسرے کو تکلیف پہنچانا شریعت اس کی بارہ میں بات اس کی کیا چل رہی ہے برابر تاکہ سے آ رہے کیا لوگوں نے وہاں مجھے کھانے کے لیے جانا بھی گوگل کیا وہاں جاتا ہوں آج چار بیٹھے ہیں اگر ان کے ساتھ مسافر کر لیا تو آدھی مسجد میں پتا چل گیا دوسرے دن وہاں چار کے بجائے چودہ ہو اور ان چودہ سے کر لیا تو تیسرے دن چالیس ہو اور پھر کرتے رہو سلسلہ اچھا نہیں ایسا نہیں ویسے مسافہ اپنی جگہ پر لیکن یہاں جس مقصد کے لیے آئے ہیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو مقصود کی طرف دھیان دو, بات اپنی اختلاع مانا ان چیزوں کا خیال کرنا ہے تو معاملہ میں کہا اثر سے پہلے آیا ہوا اس کے بعد اثر کی نماز ہوگی, اثر کے بعد جو ہے وہ کتاب سنائی جاتی ہے جیسا کہ میں نے کہا اس جگہ سے سننا ہے, کتابوں کا انتخاب بھی یہ کسی اور مشورے کے بعد ہوتا ہے اور حضرت کیا نہ ہوتا تھا اس کو سامنے رکھا ہوتا ہے اور پھر اس طرح سے پندرہ بیس منٹ پہلے چھوڑ دیے جاتے ہیں کتاب کا کیا سلام ہے کیا سندرا بند تو اپنے اپنے سبوں میں بیٹھ جائیں وہاں افطار والے افطار کا پہنچا دیں گے, پھر پانی نماز سے پانی کے افطار سے پانی ہو کر وہ نماز نماز کے بعد پھر کھانے کا وقت وہ اصل نصیب کی ہے, اصل اس میں کیا ہوتا ہے واسطو دو رکعت پڑھ کر ہی بیٹھ جاتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں اللہ کے بندے یہاں آئے تو عبادت کرنے کے لیے وقت ہے آپ فرصت ہے, پھر بیٹھے بیٹھے ہی ضرورت تاکنے کی کیا ضرورت ہے, آپ کو نماز نہیں پڑھی تو قرآن پڑھیے تسبیح پڑھیے تو ہمیں مشکل کچھ تو کیجیے اپنے وقت کو
ہے کہ ابابین پڑھے، اگرچہ ابابین کی عادت نہیں ہے، اور حضرت عامر فاضل اہل علم ہے نا، تو شیطان دنوں پر علم کی راہ سے حملہ کرتا ہے، کہا خیر عمل مادین والے بہترین عمل تو ہے جس پر بلاوت کی جائے، اب ہم اور دنوں میں تو ابابین پڑھتے نہیں، ابھی پڑھ کے کیا کریں گے؟ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خاص رمضان کے لیے کسی عمل کو کرنا یہ بھی مداوت والے حکم کے خلاف نہیں ہے، یہ بھی ایک قسم کی مداوت، کیا رمضان میں اس کا استعمال، بہت سی چیزوں کا رمضان میں استعمال کیا جاتا ہے، اسی لیے اور دنوں میں نہ صحیح، آپ ان دنوں میں یہاں قیام کرتے ہوئے آپ عوامی دعا میں لگیے، کھانے کا تو کہیں جانے کا نہیں، آپ آخر میں بیٹھے رہیں گے تو آپ کو پھیلا بڑے جو باہر سنا تھا نا، جو باقی رہ گیا آیا پھر بھی کھانا اٹھو گیا، تم کی ابو بکر کا اعلان سن کے مجھے تھا، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کھانا تو کہیں جانے والا نہیں، اس کے لیے یہ سب مصیبت ہے، اپنے کام میں لگے رہو، ایسے رہو اور خود اللہ تعالیٰ آپ کو تمہارا یہ، اور یہ بڑا قیمتی، میں پہلے جمعہ کے دن کے بیان میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو نشان اس وقت خاص ہے، بہت سے لوگ یہ لیلۃ القدر شب برات وغیرہ میں عبادتوں کا اہتمام کرنے والے بھی مغرب اور عشاء کے بیچ کے اس وقت کو ضائع کرنے، حالانکہ بات نہیں ہے، ہمارے اکابر کے حالات کا آپ مطالعہ کریں گے تو وہ لوگ تو اس وقت کو خاص لگا کیونکہ بڑے نشاط کا اور ایسا دوسرے لوگوں کو غفلت ہوتی ہے، اس وقت سے فائدہ ہوتا ہے، اور اس میں آپ نماز دعا تلاوت تسبیح اور کھانا کھا کر کھانے کے بعد استنجا وغیرہ کا تقاضا ہے وہ بھی کرا، لیکن ہو یہ نہیں کہ اپنے آپ کے ساتھی کو استنجا آپ کو نہیں ہو بھی جانا، تو کوئی بارات تو نہیں ہے، شادی کرانے لے جا رہے ہو تو وہ جا رہا ہے تو میں بھی اس کا باراتی بن کے جاؤں، تو آپ کے ساتھی کو تقاضا ہے پیشہ پکانے کا، آپ کا نہیں ہے تو ابھی دو سال چار آدمی مل کر کے جائے، ارے بھائی یہاں تو الگ الگ جانا چاہیے تھا، مل کر کے جا، ابھی بات تو اس کی چل رہی ہے، اب باقاعدہ وہاں جب تک کہ وہ فارغ نہیں ہو جاتا، وہاں تک یہ فارغ ہو گیا پھر بھی کھڑا رہتا ہے، اب مفتیوں سے پوچھ لو کہ بھائی اس کے بعد بھی کیا ہے کیا باقی رہتا ہے نہیں رہتا، تو یہ ساری چیزیں صحیح نہیں ہیں، ہاں یہ تو ضرورت ہے استنجا وغیرہ جاجر کو جاجر اس لیے کہتے جائے ضرور ہے، جائے ضرورت کی جگہ ضرورت ہو تو تب تک ضرورت ضرورت آپ پیدا پڑتے ہیں، ضرورت ضرورت جتنا وقت لگنا چاہیے، تو باہر آپ استنجا وغیرہ کے تقاضوں میں بھی اپنے آپ کو وقت برباد نہ کریں، بس ضرورت جتنا ہو آ کر پھر وضو وغیرہ سے پانی نکل لگنا ہے، باتوں میں نہ لگے، یہ جو یوں سمجھ رکھتا ہے کہ بس یہ مغرب کی بات کا وقت کھانے سے پانی ہو کر یا تو استنجا میں پورا ہی کرو چاہے ضرورت ہو جانا ہو یا نہیں تو بیٹھ کر باتیں کرو، یہ عجیب نہیں ہے،
دو بجے اذان ڈھائی بجے لگ
اللہ کی توفیق کے بغیر